جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے, خاص طور پہ مکی دور کا. ٹھیک ہے, تو اس میں ابھی ہماری جو بحث پہنچی تھی وہ تھی اپنا واقعہ معراج پہ. ٹھیک ہے, تو واقعہ معراج ہم نے کہا تھا کہ زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ 1290 کو ہوا ہے, یہ بعض نے 10 کو بھی کہا, بعض نے 1190 بھی کہا ہے, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. اس میں ایک ڈبیٹ تو ہم نے یہ دیکھی تھی کہ روحانی یا جسمانی, تو بہرحال یہ جسمانی طور پر ہی ہوا ہے. روحانی یعنی صرف روح کے سفر کا, یہ تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ مشرقین کو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روح تھی اس نے جو ہے وہ سوتے میں آسمانوں کی سیر کر لی یا پرواز کی اور سات آسمانوں تک چلی گئی, وہ تو کسی کی روح بھی جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اعتراض مشرقین کے اسی پہ تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے جسم سمیت سات آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے. ٹھیک, تو اس لیے یہ جو جن لوگوں نے ایک وہ عجیب و غریب قسم کی تعویل کی ہے نا, تو وہ ٹھیک نہیں, درست نہیں ہے. چلیں بھارت, تو معراج کے ہم نے کہا تھا دو حصے ہیں, یہ جو سفر معراج ہے, ایک کو اسراء کہتے ہیں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا, اور دوسرا جو مسجد اقصی سے پھر سات آسمانوں کے اوپر کا تھا. تو معراج کے واقعات کی جو تفصیلات ہیں احادیث کی کتابوں میں, اس کو ہم پانچ عناوین سے جمع کر سکتے ہیں, یعنی اس کے پانچ سب ٹاپکس بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ جو آپ کی کنورسیشن ہوئی ہے انبیاء سے, یعنی ہر آسمان کے اوپر کسی نبی سے ملاقات ہوئی اور ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنورسیشن ہوئی. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا. پھر دوسری چیز بیت معمور, جس کا آپ کو مشاہدہ کروایا گیا, یعنی دنیا میں جو خانہ کعبہ ہے, انسانوں کا قبلہ ہے, بیت اللہ ہے, اس کے عین سیدھ میں سات آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے, بیت معمور. تیسرا, سدرۃ المنتہا کی بات ہوئی تھی, یہ بیری کا درخت, اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے, سدرہ جو ہے وہ بیری کا درخت ہے, منتہا جہاں پہ انتہا ہو جاتی ہے, یعنی اس معنوں میں انتہا کہ وہاں سے آگے کوئی مخلوق نہیں جاتی. ٹھیک ہے, تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی آپ کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک رہا.
سدرہ پر کو بھی کہتے
نہیں, سدرہ پر کو تو نہیں کہتے. تو باقی یہ جو بیری کا ایک درخت ہے, اس کے مطلب آپ کہہ لیں کہ جی جو صفات ہیں وہ ہمیں تفصیل سے ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں. نہیں, پر تو پر تو میرے خیال میں وہ ویسے کسی نے کوئی ترجمانی کر دی ہو. ٹھیک, تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سدرۃ المنتہا اس لیے بھی کہتے ہیں جہاں فرشتوں کا علم جا کے اس کی انتہا ہو جاتی ہے, یعنی اس کے بعد کیا فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد آگے کیا ہے کیا نہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ سدرۃ المنتہا اس کے تذکرہ کیا, اس کے پھلوں کا تذکرہ کیا, اس کے پتوں کا ذکر کیا, اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں یہ کلمات کہے کہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ قابل بیان نہیں. یہ الفاظ باقاعدہ روایتوں میں ملتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کی خوبصورتی قابل بیان نہیں. یہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی نور کی کرنیں اس کے اوپر پڑتی ہیں تو اس وقت وہ ناقابل بیان ہو جاتا ہے, واللہ عالم. اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر سونے کی ٹڈیاں, ٹڈی دل ہوتے ہیں بس, وہ گولڈن کلر کے, اور بڑے بڑے اس کے جو ہے وہ بیر اور جو ہے وہ مٹکوں کے سائز کے, اور بڑے بڑے اس کے پتے. تو بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا کی جو جڑ ہے وہ چھٹے آسمان میں ہے, اور بہرحال اس کی شاخیں تو پھر وہ کہاں تک ہیں. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ چار جو ہے نا وہ دریاؤں کا تذکرہ ملتا ہے, ان میں سے دو دریا جو ہیں نیل اور فرات, ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل رہے ہیں. اب اس کے بارے میں کیا مراد ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے دنیا کے دریا ہیں یہ اس کا عکس ہوں, امیج ہوں ان دو دریاؤں کا. یعنی جنت میں بھی چار دریا ہیں, جنت کی چار نہریں ہیں, ان میں سے دو دریا یا دو نہروں کے نام نیل اور فرات ہیں. तो उन्हीं के दो अक्ष जो है वो इस दुनिया में बह रहे हैं, नील और फुरात के नाम से। नील तो वादे मतलब वस्ती अफ्रीका से निकलता है, फिर आगे सूडान से और ऊपर मिस्र से होता हुआ ऊपर तक चला जाता है। अच्छा, हमने कहा था कि ये वाह दरिया है जो नीचे से ऊपर बहता है, सारे दरिया ऊपर से नीचे बहते हैं, ठीक है। नार्थ से साउथ में बहते हैं ना दरिया अमूमन, शुमाल से जनूब में बहते हैं, क्योंकि शुमाल ऊपर है ना, नॉर्दर्न एरियाज ऊपर होते हैं, तो वो पहाड़ से नीचे दरिया आता है ना, तो ये नीचे से ऊपर जाता है। इसकी अजीब साइंस है। और दूसरी बात ये है कि इसका सोर्स भी जो है ना, सोर्स वो आमतौर पे दरियाओं का सोर्स क्या होता है कि जी कोई झीलें हैं, ग्लेशियर है, ठीक है, ऐसे ही है। आप जैसे दरियाए कुनहार है, आप पीछे जाएं 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 लुलू सर झील पे पहुंच जाएंगे, यहाँ से निकल रहे। तो आमतौर पे दरिया जो है वो पीछे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, झीलें बनती हैं, और फिर उससे आगे दरिया बहते हैं। तो इसके सोर्स के बारे में भी ये बात कही जाती है कि इसका सोर्स जो है ना वो तलाश करना मुश्किल है। मतलब बैक तो आप जारी बात है जा सकते हैं ना आप, तो जहाँ ये गिर रहा है मिस्र क्रॉस करने के बाद, तो वहाँ से जब मेडिटेरियन सी जिसको कहते हैं, तो मेडिटेरियन सी से जब आप पीछे आते हैं इसके बैक में इसका ओरिजिन तलाश करने के लिए, तो अफ्रीका में एक जगह पे आके जो है वो दलदली ज़मीनें हैं,
बिल्कुल साउथ में।
हाँ, तो वो दलदली ज़मीनों में जाके ये कहा जाता है जी गुम हो जाता है। वैसे तो जाहिर बात है कि दलदली जो ज़मीन होती है उसके अंदर भी पानी होता है, ठीक है, तो लेकिन यह है कि वो दलदली ज़मीन में पानी कहाँ से आता है। वैसे इस पे एक साहब हैं, उनकी अच्छी मैंने पिछले दिनों वीडियो देखी, फुरकान कुरैशी के नाम से, तो उन्होंने कुछ इस पे अच्छी रिसर्च की हुई थी कि बाज़ औक़ात यह है कि ज़ेर ज़मीन पानी की गारें होती हैं, वहाँ से पानी आता है। तो नो डाउट दलदली ज़मीनें बारिश से भी पानी लेती हैं, लेकिन अब इतना पानी बारिश का नहीं होता कि उससे दरिया बने। तो उनका कहना ये था कि जी ये चूंकि दलदली ज़मीनों में जाके गायब हो जाता है, यानी इसका ओरिजिन जो है, तो अब दलदली ज़मीनों के नीचे क्या है, पानी की गारें हैं, अब उन पानी की गारों में पानी कहाँ से आ रहा है। बहरहाल फिर भी कॉल तो आपको वही करना पड़ता है, ये तो नहीं कह सकते अब छठे आसमान से आ रहा है, नाजिल हो रहा है। कुछ इस किस्म की तहकीक के बाद भी आपको इसी तरफ जाना पड़ता है कि शायद ये यहाँ के जो दरिया हैं वो वहाँ के दो दरियाओं के अक्स हैं, इमेज हैं, और उस इमेज होने की वजह से ये एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ का पानी यहाँ पे फूट रहा हो, निकल रहा हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। अल्लाह ताला ने दो दुनियाओं को मिलाया हुआ, वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो दो दुनिया कैसे मिली हुई हैं। तो लेकिन उसमें कोई कंफर्म बात करना जो है वो मुश्किल है
ये कंफर्म है कि सोर्स मालूम करना एक मुश्किल बात
जी।
है। इसका सोर्स मालूम नहीं है मतलब सही तरह से, ये कंफर्म
सैटेलाइट के जरिए उन्होंने, फुरकान कुरैशी साहब ने, इसके बैक पे गए हैं, तो दलदली जमीनों तक उन्होंने पिच उसको पहुंचाया। मतलब आजकल तो गूगल मैप्स में देखें फौरन, आप भी आज जाके खुद ही निकाल लें। बैक में जाते जाएं जाते जाएं, ठीक है, आपने मैप को बड़ा ही करना है और क्या करना है। तो उन्होंने यही काम किया हुआ था, वही जो सैटेलाइट मैप्स थे उनके जरिए से, इसका भी और फुरात का भी, वो भी दलदली जमीनों में जाके गुम हो जाता है। फुरात का ओरिजिन जो है वो है अपना तुर्की है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में कहा गया कि ये जन्नत के दरिया है। तो खैर, बाहर सिदरतुल मुंतहा के पास हमने कहा था जिब्रील अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ था, ठीक है। अल्लाह के दीदार के बारे में हमने कहा कि इख्तलाफ है, तो कुछ सहाबा का कौल यह है कि अल्लाह का दीदार हुआ था, कुछ का कौल यह है कि अल्लाह का दीदार नहीं हुआ था। इसमें दरमियान में मोतदिल राय हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की मालूम होती है कि अल्लाह का दीदार तो हुआ था लेकिन दिल की आंख से था, जाहिरी आंख से नहीं था, क्योंकि जाहिरी आंख के बारे में कुरान का बयान यह है कि अल्लाह ताला को जो है वो ये आंखें नहीं देख सकती, मतलब इस दुनिया की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो और ये बात बहुत हद तक माकूल है, मतलब दिल की आंख से मुराद जाहिर बात है अल्लाह ताला ने बहुत से हिजाब, बहुत से पर्दे उठाए हैं, ठीक है। تو وہ رویت قلب تھی، کہنے کا مقصد یہ رویت بصری نہیں تھی، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول. اور اس پہ قرآن کی وہ جو آیت ہے نا وہ واضح طور پہ اشارہ کر دی، ماں کذب الفواد مارا. فواد دل کو کہتے ہیں، کہ دل نے نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا، تو وہ رویت قلبی تھی.
رویت قلبی کیا؟
جی
رویت قلبی کیا ہے؟
رویت قلبی کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو یہ کہتی تھی کہ نہیں دیکھا نا، وہ تو سختی سے انکار کرتی تھی. وہ تو صحیح بخاری میں ہمیں روایات ملتی ہیں کہ وہ یہ کہتی تھی کہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، مطلب ان کا تھوڑا سا انداز سخت ہوتا تھا اس معاملے میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یہ تھا کہ نہیں دیکھا ہے. بعض روایتیں بھی لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی اس حوالے سے. اچھا رویت کے حوالے سے روایات نہیں دیکھی تھی. چلیں بہرحال وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ان کو نکالتا ہوں. بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ جنت جہنم آپ کو دکھائی گئی، حوض کوثر دکھایا گیا، اور اس کے کنکر جو ہے وہ ڈائمنڈس کی طرح چمکدار موتی ہیں، اس کی مٹی کستوری کی طرح خوشبودار تھی، اور پانی اس کا شہد سے میٹھا تھا، برف سے سفید تھا. اور یہ بھی بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے وہاں حوض کوثر پہ پرندے دیکھے، ایسے پرندے کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی تھی. ٹھیک ہے، اب عربوں میں شاید وہ اتنے رائج نہ ہوں، لیکن بہرحال ایسے پانی کے جو پرندے ہیں نا، آبی پرندے، وہ بعض اوقات لمبی گردنوں والے ہوتے ہیں، کافی لمبی ان کی گردن، مطلب ان کے اپنے وجود سے تو لمبی ان کی گردن ہوتی ہے. اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی، یہ بھی ملتا ہے. بلکہ واپس آ کے پوچھا بھی ان سے کہ آپ کا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ زمین پہ چل رہے ہیں اور آپ کے قدموں کی آہٹ سات آسمانوں کے اوپر سنائی دے رہی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کیا عمل ہے، ہاں مجھے یہ غالب گمان ہے کہ شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف دیا ہو کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. پھر فرعون کی بیٹی جو تھی اس کی آیا، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کی اولاد کی خوشبو جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کی. اس میں واقعہ یہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ فرعون کی جو بیٹی تھی تو اس کی آیا جو تھی میڈ، وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی نا، تو کنگھی کرتے کرتے گر پڑی، تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے وہ کنگھی اٹھائی. تو اس نے فرعون کی بیٹی نے اپنی میڈ سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا نام لیا بسم اللہ، مطلب اس نے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے نا، میں نے اپنے رب کا نام لیا. تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا بھی ہے، آپ کا بھی رب یہی ہے. تو وہ پھر اس نے اپنے باپ سے پوچھا، تو وہ فرعون سمجھ گیا اس بات کو، وہ تو کہنے لگا کہ میرے علاوہ تو کوئی رب ہے کوئی نہیں، تو آپ اپنا رب آپ نے کیا. تو اس نے اس کی بچی کو جو ہے وہ میڈ کی بچی کو اس نے وہ جلتے تیل میں ڈال دیا تھا. تو اس کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ معراج میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خوشبو محسوس کی. جہنم کو دیکھا، اہل جہنم کو بھی دیکھا. کچھ لوگ جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ناخن ان کے تانبے کی طرح کے تھے، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے سینے اور اپنے گوشت کو نوچ رہے تھے. تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ جو ہے وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے علماء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود بھول جاتے تھے. پھر یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ واپس آئے تو اس واقعے کا انہوں نے بہت مذاق اڑایا، بلکہ انکار بھی کیا کہ جی ایک دن میں یہ کیسے پاسیبل ہے، کیسے ممکن ہے. یہ بھی بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بعض پہنچ گئے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست کس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. کہا جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک رات میں سات آسمانوں سے وہ آئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا واقعتاً کہہ رہے ہیں؟ ہاں کہہ رہے ہیں، بس کہہ رہے تو بس ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اسی بات کے اوپر ان کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، یعنی سوچا بھی نہیں کہ یہ کوئی الاجیکل بات ہے، غیر منطقی ہے، عقل میں آنے والی ہے نہیں آنے والی، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں واقعتاً کہا ہے، کہا ہے بس ٹھیک، پھر ٹھیک، پھر ایسا ہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ قریش نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھیں، یعنی یہ تصدیق کرنے کے لیے نا کہ آپ واقعتاً گئے ہیں. ایک رات میں مسجد اقصیٰ کے بھی سفر کیا، تو اب ظاہری بات ہے تجارت کے لیے شام تو جاتے تھے، تو مسجد اقصیٰ تو ان کی دیکھی والی تھی، تو وہ مسجد آپ کے سامنے کر دی گئی. تو آپ پھر ان کو ٹھیک ٹھیک جو بھی سوال پوچھتے تھے وہ بتلایا کرتے تھے. راستے میں آپ نے قریش کا ایک قافلہ بھی دیکھا، تو قریش والوں کو بتایا کہ بھائی وہ قافلہ تمہارا آ رہا ہے، فلاں جگہ پہنچا ہے، فلاں دن کو آ جائے گا. تو یہ خیر بہرحال اس طرح کی کافی ساری نشانیاں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں معراج کے حوالے سے. باقی یہ ڈیبیٹ کے ایک سے زائد مرتبہ ہوئی ہے، یہ رابی کا وہم ہے. شریک بن عبداللہ ایک راوی ہے، اس سے کچھ وہم سرزد ہوئی ہیں. اس نے یہ بھی مطلب اس کے وہم میں سے یہ چیز بھی ہے کہ نبوت سے پہلے بھی معراج ہوئی، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. معراج ایک ہی مرتبہ ہوئی اور وہ نبوت کے بعد ہوئی، باقی اس کے سن میں سال میں اختلاف ہے. بعض نے 10 نبوی کا، اور 10 نبوی میرے خیال میں زیادہ معقول معلوم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ عام الحزن ہے. اس سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دو بڑے مطلب پریشانیاں پہنچیں، ایک تو حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی جو آپ کے بہت زیادہ حمایتی تھے، سپورٹر تھے، دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، تو ان کی طرف سے بھی بہت دلجوئی وغیرہ ہوتی تھی. تو اللہ نے پھر دلجوئی کی خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کروائی. تو 10 نبوی کا قول زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ عام الحزن کے سال ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، پھر اللہ سے ملاقات اور یہ سارا کچھ جو بھی ہے. پھر میں دیکھتا ہوں اگر کوئی روایت اس میں سے کھلتی ہے نا تو ہم وہ اس کو سٹڈی. ہم نے روایت دیکھی تھی معراج کی کہ نہیں دیکھی اس سے؟ جی یہ صحیح بخاری میں 336 نمبر جو ہے وہ روایت ہے حضرت انس بن مالک سے، اور وہ حضرت ابو ذر سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مکہ میں تھا کہ ایک شب میرے گھر کی چھت پٹی، حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے پہلے میرے سینے کو چاک کر کے اسے آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، بعد میں سینہ بند کر. تو یہ شک صدر کا واقعہ یہ ایک سے زائد مرتبہ ہوا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. شک صدر کا جو واقعہ یہ بچپن میں بھی ہوا تھا جب آپ حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے، اور اس کے بعد اب دوبارہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کے جو ہے وہ آسمانوں کی طرف گئے، لیکن یہاں درمیان میں وہ سکپ ہو گیا وہ والا کہ پہلے آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف لایا گیا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف آپ بعد میں آئے ہیں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد، لیکن وہ راوی کو وہم ہوا ہے، وہ ترتیب اس نے الٹ دی ہے، ترتیب میں مسجد اقصیٰ کا سفر پہلے. تو یہ وہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پہلے آسمان پہ گئے، تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے، اور ان کے دائیں اور بائیں جانب جو ہے وہ ایک بڑا مجمع لگا ہوا تھا، تو جب وہ اپنے دائیں جانب دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، بائیں جانب دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے. ٹھیک ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آدم ہے، دائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جانے والی ہے، بائیں طرف وہ ہے جو جہنم میں جانے والی ہے. تو دائیں طرف والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف والوں کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد اچھا یہ جو حدیثیں ہیں مطلب معراج کی، ان کو دیکھ کے ویسے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ جیسے شاید ہم مطلب ایک سے زیادہ دنیاؤں میں موجود ہیں ایٹ اے ٹائم، ایسے لگتا ہے معراج کے واقعات سے نا. کیونکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف براق سواری کے اوپر، تو مسجد اقصیٰ کے قریب آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو اور یہ بھی دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھے. اور جب اوپر آسمانوں کی طرف گیا تو وہاں چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کیا چیز تباہ ہو چکی تھی؟ ہاں یہ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دیکھیں مسجد اقصی جو ہے نا بیسیکلی اس سے مراد کیا ہے, وہ مسجد سے مراد جو ہے وہ عمارت مراد لے رہے ہیں, مسجد کی عمارت. مسجد سے مراد عمارت نہیں ہوتی, جگہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جہاں نماز پڑھی جاتی ہے. تو مسجد کی جگہ پہ جو ہے وہ عمارت کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو وہ جگہ کو مسجد کہا گیا, تو وہ جگہ وہاں پہ موجود تھی, اس کی باؤنڈری وال تھی. وہ باؤنڈری وال تو بہت پرانی ہے نا, وہ بہت پرانی ہے, ٹھیک ہے. ابھی یہ جو دیواری گری ہے ویلنگ وال جسے کہتے ہیں یہودیوں کی, تو یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیوں پہلے کی ہے, جہاں جا کے یہ یہودی روتے ہیں. تو مسجد سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی کوئی کنسٹرکشن, کوئی عمارت, یہ مراد نہیں. اب جیسے دیکھیں قرآن نے کہا مسجد حرام, یہ بھی تو کہا ہے نا, مسجد اقصی صرف نہیں کہا, مسجد حرام بھی کہا. سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تھی تو کوئی مسجد تھی مسجد حرام کے نام سے؟ صرف خانہ کعبہ تھا. خانہ کعبہ تو بیت اللہ ہے نا, خانہ کعبہ تو بیت اللہ ہے, ٹھیک ہے, وہ چوکور سی ایک عمارت ہے, وہ تو تھی, وہ تو شروع سے چلی آ رہی تھی, لیکن مسجد کوئی نہیں تھی. صحن ہوتا تھا اس کا بیت اللہ کا, اس کو مسجد حرام کہا گیا. تو مسجد کے لیے عمارت کا ہونا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ گاؤں دیہات میں جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جگہ مختص کر دیتے ہیں مسجد کے نام سے, اور مطلب ایک باؤنڈری وال لگا دی. یا پیٹرول پمپس پہ جائیں نا تو بعض اوقات تو انہوں نے عمارت بھی بنائی ہوتی ہے, اور بعض اوقات انہوں نے کیا کیا کہ ایک جگہ تھوڑی سی اونچی کر کے تھڑا سا بنا کے سائڈ پہ, اور اس پہ لکھ دیا کہ یہ مسجد ہے, اور وہاں لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. تو مسجد غلط فہمی یہ پیدا کر دی کہ جیسے مسجد کوئی شاندار کوئی عمارت تو اس کا نام مسجد ہے. مسجد بیسیکلی نماز پڑھنے کی جگہ ہے, ایک جگہ مختص کر دی گئی نماز پڑھنے کے لیے, خالی زمین ہے بس, زمین کا پلاٹ ہے, تو وہ مسجد ہے, کافی ہے. مسجد کو چار دیواروں کے اوپر پڑی ہوئی چھت کا نام نہیں ہے. وہ مسلح اور مسجد میں یہ فرق کرتے ہیں کہ مسجد چونکہ پھر وقف ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, اور مسلح کا مطلب یہ کہ عارضی طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک چیز جب آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مسجد ہے, تو پھر اب آپ اس کو دوبارہ کسی اور استعمال میں نہیں لا سکتے. تو وہ اس معنی میں مسجد میں مسلح میں فرق کرتے ہیں. تو خیر بہرحال پہلی جو ہے وہ اس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے آسمان کے اوپر جو ہے وہ, پھر تیسرے آسمان کے اوپر, پھر چوتھے آسمان کے اوپر, پانچویں چھٹے پہ, پھر حضرت ادریس, حضرت موسیٰ, عیسیٰ, اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں. اچھا اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی, ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, ٹھیک ہے, انہوں نے خوش آمدید کہا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, انہوں نے خوش آمدید کہا. پھر حضرت ابراہیم سے ہوئی, انہوں نے خوش آمدید کہا. تو یہ وہ مکالمات ہیں جن کا تذکرہ ہم کر رہے تھے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اوپر لے جایا گیا, حتیٰ کہ میں ایک ایسے بلند ہموار مقام پر پہنچا جہاں فرشتوں کے قلموں کی آواز سنتا تھا, مطلب فرشتے جو لکھتے تھے تو ان کے قلموں کی آواز آ رہی تھی. پھر اس کے بعد کہ امت کے اوپر 50 نمازیں فرض ہوئیں, تو واپس آپ وہ حکم لے کے آئے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے, تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس بھیجا 9 مرتبہ کہ یہ نمازیں کم کروائیں. تو یہ اس کی تفصیل ہے. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا تذکرہ آ گیا کہ جس کو کئی رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا, اور یہ آپ نے کہا کہ جس کی حقیقت کا مجھے علم نہیں. پھر جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کی جگمگاتی لڑیاں تھیں اور اس کی مٹی کستوری کی تھی. خیر بہر المختلف جو روایات ہیں اس میں مختلف قسم کی تفصیلات ہیں. ہاں اس روایت میں اب کچھ مزید تفصیل ہے کہ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان پہ گئے, یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المعمور کو میرے لیے کھول دیا گیا, ٹھیک ہے, تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا جی یہ بیت المعمور ہے, اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں, جو ایک دفعہ عبادت کر کے باہر نکل جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے اور قیامت تک ان کی باری بھی نہیں آئے گی. پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کیا گیا, یعنی وہاں تک میں پہنچا, اور اس کے بیر مقام حجر کے مٹکوں کی طرح تھے, مٹکوں جتنے بڑے بیر تھے, اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان معلوم ہوتے تھے. اس کی جڑ میں 4 نہریں جاری تھیں, ان میں سے 2 باطنی اور 2 ظاہری ہیں. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں, یعنی جو دنیا میں ظاہر ہو گئیں. پھر مجھ پہ جو ہے وہ 50 نمازیں فرض کی گئیں, تو پھر وہ آگے 50 نمازوں کا جو ہے وہ بیان ہے. تو خیر بہر المختلف قسم کی تفصیلات ہمیں مختلف روایتوں کے اندر جو ہے وہ ملتی ہیں. جی نیکسٹ جو معراج کے بعد جو بڑا ایک واقعہ ہے آپ کہہ لیں, وہ اہل مدینہ کا آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرنا, جسے ہم بیعت عقبہ اولیٰ یا بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے جانتے ہیں. مدینہ کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ 2 بڑے قبیلے تھے عرب قبائل, اوس اور خزرج, 3 یہودیوں کے قبیلے تھے, وہ بھی کچھ اوس کے ساتھ اور کچھ خزرج کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور آپس میں لڑائیاں ان کی چلتی رہتی تھیں. ہجرت سے کوئی 5 سال پہلے, 5 سال پہلے کتنا بنتا ہے آپ کہہ لیں کوئی 890 میں, ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام بواس تھا. بواس بیسیکلی مدینہ سے کوئی 2 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ کا نام تھا, چونکہ وہاں پہ جنگ ہوئی تھی تو اسی وجہ سے اس کو جنگ بواس کہا گیا. یہ اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوئی تھی, ان کے یہاں جنگیں ہوتی رہتی تھیں, لیکن یہ آخری جنگ تھی جو ان کے یہاں ہوئی. اس میں ان کے سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے, اوس اور خزرج دونوں کے. ایک ہی سردار ان کا باقی رہ گیا تھا, عبداللہ بن اوبئی. بالآخر تنگ آ کے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم کب تک لڑتے رہیں گے, ہم ایسا کرتے ہیں کوئی ایک مشترکہ سردار بنا لیتے ہیں. عبداللہ بن اوبئی کے اوپر جو بعد میں اسلام بھی جس نے قبول کیا اور اس کو منافقوں کے سردار کا لقب ملا, اس کے بارے میں ان کا اتفاق ہو گیا, اوس اور خزرج دونوں کا, کہ ہم اس کو اپنا مشترکہ سردار مان لیتے ہیں, بادشاہ بنا لیتے ہیں. اس کے لیے تاج بھی کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں, آ کے جی اس کو بھی تیار کرنا شروع کر دیا گیا تھا, اور مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اس لڑائی سے کسی طرح سے نکل جائیں, یہ باہمی لڑائی جو ہے جو ہم عصبیت کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں, ورنہ تو ہمارے سارے مرد مارے جائیں گے. چینی کہاوت ہے نا کہ جب آپ اپنے دشمن کو قتل کرنے کے لیے نکلتے ہو تو ایک نہیں 2 قبریں کھودو, ایک دشمن کی اور ایک اپنی. تو یہ عرب اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے کہ بھائی بندہ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا کوئی نہیں مرے گا. تو بدلے کی جو آپ کہہ لیں ایک نفسیات ہوتی ہے یا سیاست ہوتی ہے, خاندانوں کے خاندان اس میں تباہ ہو جاتے ہیں, قبائل کے قبائل اس میں تباہ ہو جاتے تھے, نسلیں ان کی مٹ جاتی تھیں, تو یہ اس چیز کو سمجھتے تھے. تو جنگ بواس کے نتیجے میں اب یہ سب لوگ جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہوئے کہ ہم کسی کو اپنا سردار بنائیں. ایک تو یہ وجہ بنی ان کے اسلام قبول کرنے کی. تو میجورٹی کی رائے تو عبداللہ بن اوبئی کی طرف تھی, لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کو ایک بہترین آپشن نظر آیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ چلیں ہم ان کے اوپر متفق ہو سکتے ہیں, آپس کی خانہ جنگی سے ہم بچ سکتے ہیں. دوسرا جو بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ چونکہ بت پرست تھے, مکہ کے لوگ بھی بت پرست تھے, مدینہ کے لوگ بھی, انصار یعنی اوس اور خزرج کے لوگ بھی بت پرست تھے, تو ان کے جو حلیف قبائل تھے یہودی، ان کے ساتھ ان کی کوئی جھڑپیں وغیرہ چلتی رہتی تھی۔ اب یہ یہودی بھی کہیں سے اوپر سے شام سے اور ادھر ادھر سے اٹھ کے آ کے آباد ہوئے تھے، کیونکہ روایتوں میں یہی ملتا ہے کہ ان کے بعض علماء کا کہنا یہ تھا یا ان کی سوچ یہ تھی کہ ہماری کتابوں میں یہ بات ہے کہ آخری نبی کا ظہور کھجوروں کے جھنڈ والی سرزمین میں ہوگا، تو اس کی علامات وغیرہ جو وہ پڑھتے تھے اپنی کتابوں میں تو اس کو تلاش کرتے کرتے وہ یثرب میں آ کے انہوں نے ڈیرے لگائے تھے، اور وہ انصار کو تڑیاں بھی لگاتے تھے کہ دیکھو بات یہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، مقامی لوگ، ظاہری بات ہے مقامی بندہ فارنرز کو دبائے گا، لیکن یہ ہے کہ ان قریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اس کے ساتھ مل کے ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور پھر تمہیں بتائیں گے کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی، یہ بھی ایک وجہ تھی کہ یہ انصار کو بہت زیادہ ڈراتے رہتے تھے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت انصار کے سامنے آئی تو انہوں نے آپس میں چیمگوئیاں شروع کر دیں کہ یہ وہی نبی تو نہیں جس کے بارے میں یہود ہمیں تڑیاں لگاتے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ پہلے ایمان لے کے آئیں تو ہم ایمان لے کے آ جاتے ہیں اور ان کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ تو خیر بہرحال یہ کچھ وجوہات تھیں۔ تو جنگ بواس ایک وجہ تھی، دوسرا یہود کی خبریں۔ تو 11 ہجری میں کہا جاتا ہے، 11 ہجری میں، سوری بار بار ہجری نکل جاتا ہے، 11 نبوی، 11 نبوی میں یعنی نبوت کے 11ویں سال یہ انصار کے لوگ آئے ہیں، حج عمرہ کے لیے آتے تھے، پورے عرب سے لوگ آتے تھے۔ تو ان کے کچھ افراد کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت رکھی، یعنی اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف قبائل کے سامنے آپ اسلام کی دعوت رکھنا شروع ہو گئے تھے اور مختلف قبائل کا کیا رسپانس تھا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا، تو ان کے سامنے بھی آپ نے دعوت رکھی۔ تو ان کے کوئی بعد روایتوں میں 7، بعد میں یہ بھی ہے کہ 6 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ پہلا تھا، اس کو عقبہ اولا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے 2 جو ہے وہ 2 کا تذکرہ کیا ہے، عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ، لیکن بیسیکلی یہ 3 تھیں، اولا، ثانیہ اور ثالثہ۔ اولا میں کسی بیعت کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن عقبہ ثانیہ اور ثالثہ میں بیعت کا تذکرہ ملتا ہے۔ عقبہ گھاٹی ہے، تو یہ منا کے قریب ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے اندر جو ہے چونکہ یہ ملاقاتیں ہوئی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اسی نام سے یہ عقبہ اولا، ثانیہ اور ثالثہ معروف ہو گئی۔ تو یہ جو لوگ تھے 6-7 لوگ، یہ خزرج کے تھے، خزرج کے لوگ تھے۔ تو بعض کے نزدیک 8 لوگ تھے، بعض نے 7 بھی کہا، بعض نے 6 بھی کہا، بعض نے 5 بھی کہا۔ تو سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا، اس کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن 2 نام ملتے ہیں، کہ یہ کہ جابر بن عبداللہ، اور بعض نے کہا کہ جی رافع بن مالک، وہ تھے جنہوں نے انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، بس آپ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا بس۔ لیکن یہ ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا جا کے جو ہے نا وہ اسلام کی دعوت نہیں دیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں نا کہ وہ پکڑتے ہی مولوی صاحب شروع ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مانوس کرتے تھے، پوچھتے تھے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، تمہارے ابا اجداد کون ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کی تعریف کرتے تھے، ہاں بہت اچھے لوگ تھے یہ وہ، اس کے بعد اپنی دعوت سامنے رکھتے تھے، پورا فیملی بیک گراؤنڈ لینے کے بعد، اس کے قبیلے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے قبیلے کی نفسیات کیا ہیں، اس کے ابا اجداد کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ایک مانوسیت پیدا کرنے کے بعد کہ ہم جانتے ہیں آپ کو، پھر ان کے سامنے اپنی دعوت رکھتے تھے۔ خیر بہر کیا نہیں نہیں گروپس، یہ گروپس کی صورت میں ہوتے تھے نا، منا میں تو دیکھیں خیمے لگتے تھے نا، خیمے مطلب ان دا سینس جیسے ہمارے خیمے لگتے ہیں وہ تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ لوگ گروپس میں بیٹھتے تھے، جیسے قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، اپنے ابا و اجداد کو یاد کرتے تھے، ان کے قصے کہانیاں، ٹھیک ہے، وہ جو سورہ بقرہ میں ہے نا، تو وہ حج کے مختلف مقامات پہ جب وہ بیٹھتے تھے گروپس کی صورت میں تو ذکر اذکار کے بجائے اپنے ابا و اجداد کے قصے چھیڑ دیتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے میں جاتے تھے اور پھر جا کے ان کے سامنے اپنی دعوت رکھتے تھے۔ لیکن ان کو کوئی وحشت پیدا کیے بغیر. جی ہاں, تبدی کیے بغیر. عقبہ ثانیہ, دوسری جو آپ کی آپ کہہ لیں کہ جی اچیومنٹ تھی, وہ یہ تھی کہ نیکسٹ ایئر, اب یہ پہلا سال تھا, کچھ سات لوگ ایمان لے کے آئے, تو نیکسٹ ایئر یہ 12 ہو گئے. پچھلے بھی تھے, پچھلے بھی تھے, اور اگر پچھلے سال 5 تھے تو 7 اس دفعہ ایمان لے کے آئے تو 12 ہو گئے. تو پرانے لوگوں نے بھی آ کے تجدید بیعت کی, دوبارہ بیعت کی. ٹھیک ہے, تو اس کو بیعت اولیٰ کہا جاتا ہے, یعنی یہ پہلی بیعت تھی باقاعدہ, جسے بیعت یا کمٹمنٹ کہتے ہیں. اس سے پہلے تو اسلام کی بیعت تھی, لیکن یہ تھوڑا سا سوشل کانٹریکٹ تھا. تو یہ جو 12 افراد نے اسلام قبول کیا, اس میں سے کہا جاتا ہے 10 خزرج سے تھے, 2 اوس سے تھے. تو ان سے ایک تو توحید پہ بات ہوئی, بت پرستی نہیں کریں گے, دوسرا یہ کہ چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, بہتان نہیں لگائیں گے, اولاد کو قتل نہیں کریں گے, رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. تو یعنی باقاعدہ ایک نظم قائم کر دیا گیا نا امیر اور مامور کا. اب اس کے بعد جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا گیا. اچھا, یہ 12 نبی میں ہوئی ہے اور 12 افراد تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر جو ہے وہ مدینہ میں گئے پھر دعوت اور تبلیغ کے لیے. یعنی 12 لوگوں کے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے معلم اور ٹیچر بنا کے بھیجے گئے کہ جا کے ان کو دین سکھانا ہے. تو انہوں نے جا کے پھر دعوت کا بھی کام کیا, بہت دعوت کا کام کیا. دائی بہت اچھے تھے, حضرت مصعب بن عمیر بہت اچھے دائی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مطلب آپ کے اندر جو ہے مردم شناسی تھی, کسی کو دیکھا کہ تجارت میں اچھا ہے اس کو تجارت پہ بزنس پہ لگا دیا, کسی کو دیکھا جہاد اور قتال میں اچھا ہے اس کو سپہ سالار بنا دیا, کسی کو دیکھا اس کی ایڈمنسٹریشن اچھی ہے اس کو گورنری میں لگا دیا, کسی کو دیکھا اس کی تدریس اچھی ہے اس کو معلم اور مدرس بنا دیا. لوگوں کی کوالٹیز کو آپ نے جج کر کے پھر ان سے وہ والا کام لیا. حضرت مصعب بن عمیر جو ہے آپ نے اس چیز کو جج کر لیا کہ ان کے اندر دائی کی, مبلغ کی اور تعلیم اور تدریس کی صلاحیتیں, تو اس لیے آپ نے ان کا انتخاب فرمایا. نوجوان تھے, ینگ تھے, زیادہ ایج نہیں تھی, 16-17 سال. یہ جب مدینہ میں گئے ہیں تو یہ وہاں ایک تو ان 12 لوگوں کو تربیت دیتے تھے, قرآن سکھاتے تھے, دوسرا تبلیغ بھی کرتے تھے. 12 لوگ بھی خیر کچھ نہیں تھے مدینہ میں, اب ظاہر بات اب بہت آبادی تھی اس وقت. تو بنو عبد اشحل ایک خاندان ہے, اس خاندان کے وہ جیسے ہوتا تھا محلہ ہے, محلے میں کوئی بیٹھنے کی ایک جگہ بن جاتی جس کو بیٹھک کہتے ہیں, تو وہ محلے میں کنواں تھا تو کنویں پہ ظاہری بات ہے سب نے آنا ہے پانی پینے کے لیے. تو وہ اب ایسی جگہ ڈھونڈتے تھے, جیسے آج کل اب آپ کہیں کہ جی وہ لگے ہوتے ہیں نا فلٹر پلانٹس, محلے میں عام طور پہ لوگوں نے آنا ہے وہاں سے پانی بھرنے کے لیے. تو وہ پھر وہاں کنویں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے مصعب بن عمیر, اور ان کے ساتھ تھے حضرت اسد, اسد بن زرارہ ان کا نام تھا, یہ ان کے ساتھ ہی تھے. ان کے ساتھ مل کے یہ پھر لوگ کنویں پہ جب پانی بھرنے آتے تھے تو یہ ان کو تبلیغ شروع کر دیتے تھے بہانے بہانے سے. ٹھیک, تو اب یہ باتیں ظاہری بات ہے کہ ساری پھیل جاتی تھی. حضرت سعد جو تھے ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ بھائی ان کے محلے میں, یہ بنو عبد اشل کے بڑے تھے آپ کہہ لیں سردار تھے حضرت سعد, اور ان کے کزن تھے ایک اعتبار سے اسید جو تھے, وہ اسد بھی ان کے کزن ہی لگتے تھے. تو حضرت اسد بن زرارہ یہ تو حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھیوں میں سے تھے نا, تو یہ تو دونوں مل کے دعویٰ ور کر رہے تھے. اب یوں کہہ لیں کہ جی مصعب بن عمیر تو معلم اور ٹیچر کے طور پہ آئے تھے, تو حضرت اسد بن زرارت وہ مقامی تھے نا, انصار میں سے تھے, بنو عبد اشل میں سے تھے نا, تو وہ اپنے محلے میں ان کو لے آتے تھے, ایک طرح سے رہبر اور گائیڈ کا کام کرتے تھے, آ جاؤ یہاں بیٹھتے ہیں, या मतलब मुझे बातचीत करनी नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ इसके साथ ये बात करनी है, इसके ये नफ्सियात हैं, इसका ये बैकग्राउंड है, कहाँ पे हमें बैठना है, तो वो गाइड का काम करते थे। जैसे अब तबलीगी जमात वालों को देखें ना, वो मकामी मस्जिद में जाते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, भाई हमें गश्त करवाओ, मकामी आदमी आके हमें गश्त करवाए, लोगों से मिलवाए, क्योंकि हम तो मकामी लोगों को नहीं जानते। तो वो ये काम करते थे हजरत असद बिन जुरारा। तो ये खबरें जो है, अब जहरी बात है कब तक छुपती, वो पहुंच गई उनको, हजरत साद को, हजरत उसैद ये आपस में बैठे हुए थे, तो हजरत साद ने कहा उसैद से कि ये ठीक मामला नहीं हो रहा, ये कोई साहब आए हैं वहां मक्का से और आके हमारे लोगों को बेदीन कर रहे हैं, तो ये ठीक मामला नहीं हो रहा। और हमारे खानदान का वो लड़का असद, वो भी उनके साथ मिल गया है, ठीक है। तो अब उन्होंने, हजरत साद ने उसैद से कहा कि तुम जाके असद को तो समझाओ ना, पहले तो अपने खानदान के लड़के को समझाओ कि ये क्या काम शुरू कर दिया हमारे लोगों को बिगाड़ने का। तो हजरत उसैद आए और उन्होंने वहां कुएं के पास देखा, हजरत मुसब और असद दोनों बैठे थे, तो उनको काफी कोई बुलामत वगैरह की, तो हजरत मुसब उन्होंने महसूस नहीं किया, वो सारी बातें सुनते रहे। उसके बाद कहने लगे, भाई बात ही है, हमारे पास एक मैसेज है, एक पैगाम है, तो हम आपके सामने रखते हैं, अगर आपको पसंद आ जाए तो आप मान लें, पसंद ना आए तो आप इनकार कर दें। तो उन्होंने कहा, ठीक है भाई, मसला क्या है, बस सुनाओ तुम्हारे पास क्या मैसेज है, क्या पैगाम है। तो हजरत मुसब ने उनको कुरान सुनाया, तो वो मुतासर हो गए, हजरत उसैद ना सिर्फ मुतासर हो गए, फौरन ईमान ले आए। ईमान ले के आने के बाद कहने लगे कि भाई वो जो पीछे मौजूद है ना साद, अगर वो ईमान ले आया तो पूरा खानदान ही ले आएगा, तो उसको मैं किसी तरह जो है वो लेके आता हूं, तो उसको असल में कायल करो। तो हजरत उसैद कहते हैं कि मैं वापस गया साद के पास, उन्होंने जब मेरा चेहरा देखा तो वो मेरे चेहरे से पहचान गया कि मामला गड़बड़ है। तो मुझे कहने लगे कि क्या हुआ, मतलब उनके चक्कर में तो नहीं आ गया ना। तो कहने लगे, मैंने अपने आप को पक्का किया, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बच्चे हैं छोटे, मैंने उनके चक्कर में क्या आना है, उन्होंने मुझे क्या समझाना है, ठीक है। तो मैंने कहा खतरे की भी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, खतरा तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है, तुम कह रहे हो खतरे की कोई बात नहीं है। तो मैं तो खुद जाके वहां जरा देखता हूँ क्या मामला क्या है। तो ये खुद वहां चले गए। ये जब वहां पहुंचे तो इन्होंने भी असद को कहा, वो उनके खाला जात थे, कि देखो बात यह, तुम हमारे खाला जात हो, तुम्हारी वजह से हम कुछ लिहाज कर रहे हैं, लेकिन ये काम ज्यादा देर नहीं चलेगा। हर मुसब भी उनकी बातें सुनते रहे, फिर उनको कहने लगे कि भाई बात यह है कि हमारे पास एक मैसेज है, पैगाम है, तो ऐसा करते हैं हम आपके सामने रखते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कबूल कर लें, आप भी हमारे साथ हो जाएं, अगर आपको अच्छा ना लगे तो हम यहां से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा भाई इससे अच्छी बात ही कोई नहीं, मतलब लड़ाई झगड़े की जरूरत ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जी इनके पास कोई मैसेज है, पैगाम है, कुछ इन्होंने बातें करनी है, अच्छी लगी तो हम इनके साथ हैं, चलें वाह भले, अगर ना लगी तो ये हमारा इलाका छोड़ जाएंगे। तो हजरत मुसा बिन उमैर ने ये कह दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर सूरह ज़ुख़रफ़ की आयात सुनाई, तो हजरत साद वो भी फौरन ईमान ले आए, और ना सिर्फ ईमान ले के आए, फिर अपने खानदान के पास गया, बनू अब्द अशल के पास, और कहा कि जब तक तुम लोग ईमान नहीं लेके आओगे मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। तो सब के सब शाम तक सारे मर्द औरत सब ईमान ले आए थे, सिवाय एक शख्स के बारे में आता है, उसैरम के बारे में, वो भी गजवे उहद के दिल फिर ईमान ले आए थे। अच्छा, इनके बारे में ये भी मारूफ है कि इन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी, मतलब जिस दिन ईमान लेके आए थे उसी दिन गजवे उहद थी, तो वो उसके बाद जो है वो गजवे में शरीक हुई और शहीद हो गए। उसैरम, उसैरम नाम आता था इनका, उसैरम स्वाद के साथ। कहा जाता है ना, एक एक सहाबी, मतलब लोग ऐसे ट्रिकी सवाल बनाते हैं ना, जिन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नती सहाबी है। बोला कहता अच्छा है, नमाज एक भी नहीं पढ़ी तो जन्नती कैसे। तो वो ओद वाले दिन ही ईमान लेके आए थे और उसी दिन शहीद हो गए। तो इनका असल नाम ये भी है, आता है रवायतों में, अमर बिन साबित था, वल्लाह आलम। खैर,
ये बात समझा दें कि बाद को तो कुरान سنا کر مسلمان کیا جائے, لیکن جن قبیلے کے لوگ تھے وہ صرف بڑے کی بات پر.
ہاں یہ بات بہت عام ہے, قبیلے کے لوگ بڑے کے پیچھے چلتے تھے. آج بھی تو یہی ہے, آج بھی تو یہی ہے, کیا یہ نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے, آج بھی یہی ہو رہا ہے. مطلب جو لیڈرز ہیں وہ سیاسی لیڈرز ہوں یا مذہبی لیڈرز ہوں تو لوگ ان کی بات پہ نہیں چلتے, لوگ عمران خان کی بات پہ نہیں چلتے, اس میں کوئی شک ہے؟ مطلب جو ان کا فالوور ہے وہ کہیں دائیں تو وہ کہیں گے دائیں, وہ کہیں گے بائیں تو وہ بائیں. جو لیڈر نے کہہ دیا وہ مذہبی لیڈر ہے یا سیاسی لیڈر ہے, لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں, فلانے کو ووٹ ڈالنا ہے فلانے کو ڈالنا ہے, ڈالیں گے, ایسا ہی ہے. اور اس کے صحیح کو تو صحیح کہیں گے, اس کے غلط کو بھی. ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں, ایسا ہی ہو رہا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ لیڈرز کے اوپر جو ہے وہ محنت کی جاتی ہے, سرداروں کے اوپر محنت کی جاتی ہے جن کے فالوورز ہوتے ہیں, ان کو قائل کیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کا سارا فالوور وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے.
جس طرح آپ کی ایک دعوت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے, تعلیم کا دعوت, تو آپ کو بھی لیڈرز کو نہیں فوکس کرنا چاہیے؟
آپ سارے لوگ بھی مستقبل کے لیڈرز ہی ہیں. اور دوسرا, اچھا ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے, بنو سلمہ کے نام سے ایک خاندان تھا, انصار کے کافی سارے خاندان تھے, بنو واقف, بنو عمر بن عوف, بنو سلمہ. تو ان کے جو سردار تھے بنو سلمہ کے, عمر بن جموح ان کا نام آتا ہے, یہ بھی بت پرست تھے. ان کے بیٹے کا نام معاذ تھا. اچھا یہ جو معاذ تھے نا, معاذ بن عمر, جو بنو سلمہ کے سردار عمر کے بیٹے تھے معاذ, انہوں نے, آتا ہے نا وہ سیرت کی روایتوں میں کہ جی دو بچوں نے, بچے تو نہیں تھے مطلب ٹین ایجر تھے, جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا, تو ان میں سے ایک نام معاذ بھی آتا ہے نا, معاذ اور معوض, تو ان میں سے ایک ان کے بیٹے تھے. یہ ایمان لے آئے تھے, عمر بن جموح یہ سردار تھے, ان کے بیٹے معاذ ایمان لے آئے تھے, لیکن والد صاحب کو جو ہے وہ ہدایت نہیں مل رہی تھی, وہ بت پرستی میں لگے تھے. انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کو, وہ بھی بنو سلمہ سے تھے, ان کا نام بھی معاذ تھا, معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی, ان کو اپنے ساتھ ملایا. دونوں نے پلاننگ بنائی, یہ بھی ینگ تھے, ابا جی کو سمجھانا ہے کیسے سمجھائیں. تو ان کا ایک خاص بت تھا نا, عمر بن جموح ان کا ایک خاص بت تھا, تو اس بت کو بڑا سنبھال سنبھال کے رکھتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ رات جب ابا جی سو گئے تو معاذ نے کیا کہ اپنے دوست معاذ بن جبل ان کو ساتھ لیا اور بت کو اٹھایا اور جا کے جو محلے کا گندگی کا ڈھیر تھا اس کے اوپر جا کے پھینک کے آ گئے. جب وہ اٹھے اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ جی خدا صاحب غائب ہیں, تو وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہے. عجیب معاملہ, یہ کیا خدا اور گندگی کے ڈھیر پہ یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ پھر انہوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا, صاف کیا اور گھر میں لا کے اسی طرح سے اونچی جگہ پہ سجا کے بٹھا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اگلے دن پھر یہی کام کیا, اٹھا کے لے گیا ان کا بت اور اس کو جا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک آئے. اس طرح سے دو تین دفعہ ہوا تو اب وہ بھی چڑ گئے. انہوں نے کیا کیا, بھائی بات یہ ہے, مطلب بت سے کہا جس کی عبادت کرتے تھے, اس سے کہا بھائی مہربانی تیری, میں کب تک تیری حفاظت کروں گا, کوئی تجھے گندگی کے ڈھیر پہ جو ہے وہ جا کے پھینک آتا ہے اور میں اٹھا کے لے کے آتا ہوں, ٹھیک, اور تمہیں نہلاتا ہوں, دھلاتا ہوں, خوشبو لگاتا ہوں, مطلب میرا تو یہ کام نہیں ہے نا, یہ تو تیرا کام تھا کہ تو میری حفاظت کرتا. اب اتنی سینس ان کی بھی کام کرتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, ایک تلوار اس کے ساتھ رکھ دی اور کہا کہ رات وہ جو آئی نا جو تجھے اٹھا کے لے کے جاتا ہے, میں ساری رات نہیں پہرا دے سکتا, اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں. تو ساری بات ایک عقیدہ بنا ہوا تھا کہ یہ خدا ہے, ٹھیک ہے, وہ شیطان نے عقل مت ماری ہوئی تھی, انہوں نے اس کے ساتھ اپنی تلوار رکھ دی. اب تو تلوار بھی دے دی اب, تو وہ انہوں نے کیا کیا, اگر انہوں نے کہا جی آج تو نا کوئی بدترین قسم کی شرارت کرنی چاہیے, انہوں نے وہ بت اٹھایا, اس کو کتے کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا. वो अगले दिन देखे, चौथे दिन फिर वो गायब, वो निकले वहां मोहल्ले में, वो ढूंढते ढूंढते कुत्ते के साथ, वो फिर उनको समझ में आ गई, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, तो फिर वो ईमान ले आए थे, खैर इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया था। तो बहरहाल इस तरह से सहाबा ने हिकमत के साथ काम किया ना, लोगों को तवज्जो दिलाई, हिकमत के साथ तवज्जो दिलाई, इस तरफ मुतवज्जे किया कि किसी न किसी तरह हकीकत की तरफ जो है वो मुतवज्जे हो। जी
सर, ये तो थे ना बहुत परस्त थे, इनको तो हम के कर सकते थे, तो अब बाकी जो यहाँ पे यहूदियों के और ईसाइयों की अक्सरियत है वो हमारे ही अंबिया को अपना जो है ना खुदा के नाम से बेटा वगैरह कहते हैं, उनको तो हम इस तरह बेदब नहीं कर सकते,
नहीं नहीं हिकमत से कोई भी लॉजिक कोई भी दलील, जैसे कुरान में एक जगह पे है काना या कुलान ताम, देखो अगर तो ईसा जो है और उनकी वालिदा अगर तो खुदा है, खुदा का बेटा है, तो ये बताओ कि खाना खाते थे तो वो तो खाना भी खाते थे, तो अब जाहिर बात है जो खाना खाता है जो खाने का मोहताज है तो वो खुदा नहीं हो सकता। ठीक, तो हिकमत के साथ आप कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं कि जिससे अगले को बात समझ में आए।
सर कुछ फिलोसॉफिकल दलाइल भी दिए जाते हैं जैसे कंटिंजेंसी आर्गुमेंट और इस तरह की, और बाज़ उलमा कहते हैं वही देने चाहिए सिर्फ कुरान से।
देखिए अगर अगला बंदा जो है वो इस किस्म का है जो मतलब अकल को या अकली दलाइल को पसंद करता है, ठीक है उसको देने में हरज कोई नहीं, किसी का जेन रवायती है तो उसको रवायती दलील दे दें, किसी का इमोशनल जेन है तो उसको इमोशनली आप टच करें, तो यह एक असल चीज तो है किसी को कन्विंस करना, हिदायत के रास्ते पे लेके आना, किस जरिए से आया मतलब ये कोई इतना मैटर नहीं करता, लोग पता नहीं इतना ज्यादा इस पे एहसास हो जाते हैं। आप देखें ना कुछ किताबें लिखी गई कि हम मुसलमान क्यों हुए, बायोग्राफीज है ना लोगों की सैकड़ों में जो मुसलमान हुई, अब सब क्या एक ही तरीके से मुसलमान हुई हर एक कोई ना कोई अपना सबब और रीजन बयान कर रहा होगा, मतलब कोई लाइब्रेरी में बैठा था तो उसके सामने कोई किताब आ गई तो उसने उसको पढ़ा, और वो किसी ने कोई यूट्यूब से वीडियो सर्च कर ली तो वो उसका जरिया बन गया, किसी ने कोई ख्वाब देखा डरावना तो वो डर गया, कोई बीमार हुआ तो उसे खुदा याद आने लग गया। ठीक है, लोग दीन की तरफ मुख्तलिफ रस्तों से आते हैं, हम क्यों एक रास्ता खामखा तय करें कि जी पता नहीं यही रास्ता इसी पर चल के आओ तो फिर ही दीन में दाखिल हो गए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कलमा पढ़े बस सिद्के दिल के साथ इखलास के साथ आ जाए दीन की तरफ, कैसे आया ये कोई इतना मैटर नहीं करता, तो मैटर नहीं करता। तो हमारे यहाँ एक साहब ने क्या काम किया, उन्होंने कहा जी नहीं फलसफा पढ़ के आना चाहिए दीन की तरफ, बंदे को एक बंदे का फलसफी आना जोक ही नहीं है, अब पहले उसको फलसफा पढ़ाओ 10-12 साल समझाओ फिर उसके बाद उसको कहो अब दीन की तरफ आए।
सर एक साहब ये भी कहते हैं कि सीरत पढ़ने से पहले कुरान को टच भी ना करें।
नहीं ऐसे, हाँ शिद्दत है, शिद्दत नहीं होनी चाहिए, शिद्दत नहीं। खैर बहरहाल नबुवत के तीसरे साल, ये कोई आप कह लें कि जी उकबा सालिसा जब हुई है, सॉरी 13वें साल नबुवत के, तो इसमें कोई 73 के करीब लोग हो गए थे, यानी 73 मर्द थे और 2 औरतें थीं, 75 लोग थे। तो पहले साल ये कोई 5 थे या 6 थे, दूसरे साल 12 हो गए, और तीसरे साल ये 73 से 75 हो गए। ठीक, तो अब इस मौका पे, यानी ये हर साल आते थे ना हज के लिए आते थे ना, हर साल हज के लिए आते थे, तो 11 में हज हुआ, 12 में हुआ, 13 में हुआ। तो अब जब इतनी फॉलोइंग आपको मिल गई, यानी ये 73-75 काफी अफराद थे और इसमें से भी कुछ उनके सरदारों में से थे, फिर आपने मदीना की तरफ अल्लाह के हुक्म से हिजरत का फैसला किया था। तो ये जो दूसरी दफा बैत हुई थी, बैत सानिया थी, पहली दफा तो बैत हुई थी ना उसमें ज्यादातर तस्करा गुनाहों का था और रसूल सल्लम की इताअत का था, लेकिन दूसरी बैत में उसमें ये बात कही गई कि देखो मेरी उस तरह से नुसरत और हिमायत करो कि जैसे मेरे ये साथी यानी महाजरीन जो है मेरी नुसरत और हिमायत करते हैं। ठीक है, और इस तरह से मेरी नुसरत और हिमायत करोगे जैसे अपने औलाद और खानदान की करते हो, तो उन्होंने कहा हाँ हम इसी तरह से करेंगे। خیر بہرحال انہوں نے اس وقت یہ معاہدہ کیا، بعد میں اس کو پورا بھی کیا. حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے، آپ سم کے چچا، وہ بھی اس میں شامل تھے. وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے، لیکن انہوں نے انصار کو کہا تھا، دیکھو بات یہ ہے، ایمان لانا نہ لانا ایک اور علیحدہ بات ہے، لیکن ہمارے خاندان کے ہیں، اپنی جان سے زیادہ ان کی حفاظت کرتے، جیسے حضرت ابو طالب بھی کرتے تھے. تو ایک بات ہے کہ سوچ لو اس معاملے کو، اگر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر سکتے ہو، یعنی ہمارے یہ جو شریر لوگ ہیں ان کے مقابلے میں، پھر تو آپ کو لے جاؤ. پھر بعض لوگوں نے یہ بھی بحث کی ہے کہ اس یہ جو بیعت تھی نا، یہ والی بیعت ثانیہ جو تھی، یہ بیسیکلی ایک اسلامی ریاست کی بنیاد یہاں سے پڑ گئی تھی. یعنی جو ریاست ہوتی ہے وہ ایک سوشل کانٹیکٹ کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. تو یہاں دو پارٹیز تھیں، ٹھیک ہے، ایک تو آپ کہہ لیں کہ جی سٹیزن تھے، شہری تھے، یعنی مدینہ کے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے اعتبار سے قبول کر رہے تھے. تو یہاں سے ایک طرح سے اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی تھی، یعنی ہجرت سے پہلی. اور علی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک پوائنٹ آف ویو. تو جب تحریکوں میں پھر آگے منج کی بات چلتی ہے، میتھڈالوجی کی، کہ سوسائٹی میں کیسے جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنا ہے، اسلام کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو اس وقت اس قسم کی بحثیں جنم لیتی. خیر اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے، آج اتنا ہی کافی ہے. چلیں سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے اڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کی تربیتی اس لیے اسلائی پروگرام چل رہے ہیں، حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں، ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں، یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اسلائی پروگرامز ہیں، ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی. اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اسلائی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.